السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بالكتاب المبين وأنزل علينا القرآن بلسان عربي مبين وقص فيه أحسن القصص موعظة وذكرى للمؤمنين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين محمد رسول الله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الذين هم هداة للمتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. قصص القرآن سیریز میں قصہ ہے سجدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا. یہ قصہ قرآن کریم کے قصص میں سے جامع ترین، دو ٹوک، کلیئر اور واضح پیغام اور اسباق لیے ہوئے ہے. اس سے پہلے کہ ہم قصہ شروع کریں، اس موضوع کی سنگینی، لوط علیہ السلام کس قوم کی طرف آئے، وہ قوم کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے ہلاکت کی، ہلاک ہونے والوں میں سے سب سے بری اور بدترین مثال بنے، آخر وہ جرم کیا تھا؟ وہ اس وقت تھا، رہا اور آج بھی ہے، افسوس کہ مسلم ممالک میں بھی اس بیماری کی، بدکاری کی جڑیں اتنی راسخ ہو چکی ہیں کہ قانونی سرپرستی حاصل کی جا رہی ہے. اگرچہ غیر مسلم ممالک میں سے بھی کئی ایک ہیں جنہوں نے اس پر سخت ترین سزائیں، بلکہ سزائے موت تک رکھی ہوئی ہے. کئی ایک ایسے ممالک ہیں، تقریباً ان کی تعداد 10 سے اوپر ہے، کہ جہاں آج بھی اس جرم کی سزا سزائے موت ہے. مگر افسوس کہ یہ اسلامی ممالک میں منظم منصوبے کے تحت پاکستان کے بڑے شہروں کراچی، لاہور، اسلام آباد اور ملتان باقاعدہ اس کے اڈے ہیں. کسی بھی منصوبے، سازش سے بڑھ کے میں سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں، بلکہ اگر یہ کہوں کہ انسانیت کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں، اس میں سب سے بڑی سازش ہم جنس پرستی کی بیماری لگانا ہے. یہ وہ بیماری ہے جس سے بچاؤ کی کوئی ویکسین، کوئی علاج، کوئی احتیاط، کوئی بچاؤ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے راستے ہموار کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈنگز کی جا رہی ہیں. لا دینی قوتیں اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے ہر حد پار کر چکے ہیں. شہر، دیہات، یونیورسٹی، بس اڈے، لوکل مارکیٹس اور انٹرنیٹ کی دنیا کوئی اس سے بچی نہیں ہے. تعلیمی ماحول سے گھریلو سطح پر اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ عام خواتین، ہر دوسری تیسری خاتون میرے پاس اس درد کے علاج کے لیے آتی ہے، یہ مشورہ اور مدد مانگنے آتی ہے کہ کیا کروں، میرا مرد، میری آنکھوں نے دیکھا، میرا شوہر، خاوند، باہر کے مردوں سے آج بھی میرے رابطے میں ایسی خواتین ہیں. اور یہ عرصے دراز سے، جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا، میں یہ چیزیں فیس کر رہی ہوں کہ خواتین کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خاوند اپنے گھر، بچے، بیوی اور عورتوں کے بجائے مردوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اب وہ مرد ان کے گھروں میں آتے ہیں. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور نہ صرف یہ کہ خواتین اور شادی شدہ مرد، بلکہ ٹین ایجرز جن کی پڑھنے کی عمر ہے، شاید سکول جانے کی، مگر وہ فوڈ سٹریٹس میں مختلف برانڈز پر اپنے ایج فیلوز کے ساتھ، ہم عمر لڑکوں کے ساتھ وہ حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ شاید شادی شدہ جوڑے بھی پبلک میں وہ حرکتیں نہ کر سکیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں عام طور پر فوڈ سٹریٹس، مالز اور ایسی کھانوں کی جگہوں میں، بلکہ باہر کے کھانوں میں نہ دلچسپی رکھتی ہوں نہ جاتی ہوں، مگر ایسے ہوا کہ میرے بھائی ڈاکٹر مجتبیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی نعمت سے نوازا اور وہ اس کی دعوت کے سلسلے میں بڑے اصرار اور محبت کے ساتھ گھر سے آ کے مجھے لے کے وہاں گئے. میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقین کریں کہ ایک لقمہ، سنگل بائٹ میرے گلے سے حلق کے نیچے نہ اتر سکی. وجہ، ٹین ایج بوائز کا اپنی عمر کے لڑکوں یا بڑے لڑکوں اور طبقاتی فرق نظر آ رہا تھا. کوئی کی رنگ ہاتھ میں مہنگی گاڑی کا گھماتا، اور کسی مزدور ٹائپ کے مرد کو جس کی مردانہ تو نہیں البتہ زنانہ لک پوری نظر آ رہی تھی، اس کی چال ڈھال سے، وضاقتہ سے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نہیں بلکہ بغل گیر ہو کے ایک دوسرے پہ گرتے لڑکتے، اور ریڈی ٹیبل ریزروڈ رکھی گئی تھیں، اور وہاں آ کے بیٹھتے، آرڈرز کرتے، اور وہ رومانس میں نے ان کی آنکھوں میں اور حرکتوں میں دیکھا کہ میں حیران رہ گئی کہ وہ چیزیں جو شاید ہم صرف پڑھتے اور سنتے اور دیکھتے تھے نیٹ پر کہ یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور یہ عام ہو گیا ہے اور یہ صرف انٹرنیٹ کی باتوں سے ہٹ کے پریکٹیکلی پبلک پلیسز میں ہو رہا ہے، میں نے واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، پاکستان کے تقریباً تمام ہر شہر دیہات میں بچوں کے لیے سیکس مارکیٹس ہیں، یہ گے سیکس سینٹرز کہلاتے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں، معلومات اتنی اوپن ہیں کہ آپ ون کلک پہ یا مطلوبہ جگہ جا کے اپنا ہدف پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں کہتی ہوں کوئی قانونی اور کوئی شرعی معاملہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس کا حصول آسان ہو گیا ہے۔ باقاعدہ کارڈز ٹیبل پہ رکھ دیے جاتے ہیں جن میں اے ایس ایل یعنی ایج، سیکس اینڈ لوکیشن یہ فل کرائی جاتی ہے، سٹیٹس یعنی باڈی ویٹ کلر اس کی تفصیلات لی جاتی ہیں کہ کیسا شکار چاہیے، جیسے منڈی سے کسی چوپائے کو خریدتے اور بیچتے ہوئے معلومات چاہیے ہوتی ہیں۔ پھر آئی ڈیز کا، نمبرز کا تبادلہ ہوتا ہے، کانٹیکٹ لیا دیا جاتا ہے، ریٹ کبھی وہاں اور کبھی بعد میں موقع پر طے کیا جاتا ہے۔ بس اتنی سی پیش رفت، اب طوائفیں صرف عورتیں نہیں رہیں بلکہ مرد بھی طوائف بن چکے ہیں، اور اپنے جسم کو بیچنا ان کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ کوئی بھی اس میں دلچسپی رکھنے والا، امیر ہو یا غریب ہو، اسے کمائی کا ذریعہ، دھندا بنائے ہوئے ہے۔ اب یعنی دلچسپی رکھنا بھی ایک پیچھے ہے بلکہ یہ تو کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ چھوٹی عمر کے غریب، پیشہ ور، بسوں کے اڈے، کھانے پینے کی جگہیں، پارکس اور ہوٹلز میں ملاقات کرتے اور معاملات طے کرتے ہیں۔ یہ وہ طوفان ہے جو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس ملک میں پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے نہ حکومتی سطح پر کوئی باقاعدہ پلاننگ ہے نہ عوامی سطح پر، بلکہ مختلف ہیلے بہانوں سے اسے عام کیا جا رہا ہے۔ وہ ہے نا کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ کوئی مبہم اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی مذہبی بھی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی بھی نہیں ہے، یہ کسی طرح سے اختلافی نہیں ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی، گیئزم، یہ صرف مذاہب کے لحاظ سے ہی حرام نہیں بلکہ سائنسی اعتبار سے بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی کا آغاز لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا، ان سے پہلے دنیا کی قوموں میں اس عمل کا کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کو ایجاد کیا۔ اس سے زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ علل اعلان فخر کے ساتھ اس کو انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نافرمان قوم کو اس طرح عبرتناک انجام سے دوچار نہیں کیا جتنا اس قوم کو کیا، اور ان پر ایک نہیں کئی لحاظ سے عذاب آئے۔ اس پوری بستی کو آسمان کی بلندیوں تک لے جایا گیا اور وہاں سے الٹا پٹخ دیا گیا، زمین پر زلزلے تو آسمان سے پتھر، یوں ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ آج بھی زمین کے اس حصے پر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، تاکہ وہ جگہ جہاں یہ طوفان آیا ڈیڈ سی کہلاتا ہے کہ آبی مخلوق بھی نہیں پائی جاتی۔ مگر افسوس کہ اسی ڈیڈ سی کے ساحل پر، اسی سمندر کے کنارے، آج بھی اس سوچ اور عمل کے پیروکار مختلف تقریبات کر رہے ہیں اور علل اعلان تعلقات، ملاپ اور یہ سارے معاملات کرتے ہوئے دوبارہ کسی بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں قوم لوط کی بستیاں صدوم، امورا، اردن میں اس جگہ واقع تھیں۔ آج یہ بحر میت یا بحر لوط یا ڈیڈ سی کہلاتا ہے۔ یہاں پہلے سمندر نہیں تھا، جب قوم لوط پر عذاب آیا اور زمین کا تختہ الٹ دیا گیا، سخت زلزلے اور طوفان آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا، اسی لیے اس کا نام بحر میت یا بحر لوط یا ڈیڈ سی کہلاتا ہے۔ تقریباً ہر مذہبی کتاب میں اس کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ سائنسی اور طبی لحاظ سے بھی جان لیوا، ناقابل علاج موذی امراض کا سبب ہے ایڈز۔ یہ اسی بد چلنے کی وجہ سے تو پھیلتا ہے۔ اس بیماری نے ان تمام ممالک میں تہلکہ مچا دیا ہے جن میں ہم جنس پرستی اور فحاشی کو برا نہیں مانا جاتا۔ افسوس کہ اس کو ختم کرنے کے بجائے مختلف این جی اوز کی طرف سے سیف سیکس کے نام پر اس کی پبلسٹی اور جائز راستے متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ شاید دنیا اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مختلف قسم کی ادویات اور حفاظتی اقدامات سے ہم اس پر کنٹرول پا سکیں گے۔ جب بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوگی تو حفاظت کب تک اور کس چیز سے؟ زہر باقی ہو تو موت یقینی ہے کہ ہوتے ہوئے بچنا ناممکن ہے۔ این خیال است و محال است و جنون۔ پاکستان میں تعلیم، صحت، آگاہی، شعور، ان مہمات کے نام پر اس کو سرٹیفائیڈ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ اویئرنیس، ایجوکیشن، ہیلتھ، سیف سیکس، یہ وہ ٹرمز ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم جنس پرستی کو راستے دیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف بکس، پمفلٹس، ایڈز، بلکہ بچوں میں کارٹونز کے ذریعے سے اور ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے، ریل شارٹ کے ذریعے سے اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے۔ غیر شعوری طور پر بچوں کے ذہنوں میں ایسے اسے داخل کیا جا رہا ہے جو وہ کارٹونز دیکھتے ہیں، جو وہ اس پر اپنے فیوریٹ ماڈلز اور اداکاروں کی گفتگو سنتے ہیں اور ان کی ہم جنس پرستی سے ریلیٹڈ اس کو عام کرنے کی موویز دیکھتے ہیں، ان کے اندر بھی اسے اپنانے کی اور اسے دہرانے کی اور اسے آزمانے کی مثالیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب بتائیں کہ یہ وہ سورس اور میڈیمز تھے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے انہیں روکنا تھا اور یہی اس کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قرآن کی اہمیت لازم ملزوم ہے۔ جو جتنا بھی عمل میں گرا ہو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں قرآن کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیغام اس کے دل تک پہنچا نہیں ہے، یا اس کو بھول چکا ہے، یا بھلا دیا گیا ہے۔ اس سبق کو دہرانے کی، اس قصے کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قصص القرآن میں جب کوئی قصہ شروع ہوتا ہے میں ابتدا قرآنی آیات سے کرتی ہوں، واقعہ سناتی ہوں، آخر میں سوالات، جوابات اور اسباق، قصہ مکمل۔ لیکن اس کی سنگینی کے پیش نظر پہلے تمہید اور جھنجھوڑنا، حقائق کو ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ اب یہ قصہ دیکھیے، قوم لوط کون تھی، کہاں آباد تھی، لوط علیہ السلام کا ان سے کیا رشتہ تھا؟ تفسیر قرآن میں آپ نے پڑھا کہ لوط اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت پر ان کی قوم میں سے ان کے قریبی لوط ان پر ایمان لے آئے اور بعد میں انہیں نبوت ملی۔ اس کا ذکر سورہ العنکبوت آیت 26 سے ہے، فَآمَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ سے باہر نکلے جس میں ان کی قوم نے انہیں ڈال دیا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ سلامتی والی بردن و سلامہ بن گئی، جب باہر نکلے یہ معجزہ دیکھا تو لوط علیہ السلام اس وقت ایمان لائے۔ ان کے سوا اور کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا اور لوط علیہ السلام کے ساتھ مہاجرن الی ربی، وطن چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جانے والے ہوئے۔ اور جس جگہ پہنچے اس کا ذکر سورہ الانبیاء آیت 71 میں ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے عراق کے رہنے والے تھے اور برکت والی زمین یعنی شام کی طرف پہنچے، اور اس کی برکت کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ وہ سورۃ الاسراء آیت 1 میں ہو، الذی بارکنا حولہ، اور یہ برکت مادی، ظاہری اور معنوی، باطنی ہر لحاظ سے تھی۔ وہ چشموں، نہروں، ہر قسم کے غلے اور پھلوں کی بہتات سے ہو، یا وہ برکت بیت المقدس میں چاروں مقدس کتابیں پڑھی جانے کی وجہ سے، انبیاء اور رسول کی بعثت کی وجہ سے، دنیا میں کعبۃ اللہ کے بعد بنائی جانے والی دوسری مسجد اقصیٰ کی وجہ سے، جو ان مساجد میں شامل ہے جن تین کے علاوہ سفر کی اجازت نہیں کہ ثواب کی نیت سے جایا جائے۔ اس سرزمین کے لیے عرض مبارک آیا۔ سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں بھی اس سرزمین کو عرض مبارک کہا گیا۔ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی جو تیز چلنے والی تھی، اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی. تو ان تمام آیات میں مراد سرزمین شام ہے. پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت دے کر اہل سدوم کی طرف بھیجا، جو بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے قریب کسی جگہ واقع تھا اور نہایت آباد اور زرخیز تھا. لوط علیہ السلام اس قوم میں ایک طرح سے اجنبی تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا تھا. یہ سدوم سین دال واو میم علاقے کا نام ہے. اہل سدوم یعنی سدوم کے رہنے والے. بعض مفسرین نے لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا بھانجا یا بھتیجا بھی قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی بلا ثبوت ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے، یہ ان کے قریبی اور ان کی قوم میں سے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو نصیحت اور دعوت پیش کی تو ان میں سے لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے، ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. جس قوم کی طرف لوط علیہ السلام بھیجے گئے، یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی. اس کے ساتھ ان کا جرم فساد فی الارض تھا. ان میں سے جو طاقتور پاورفل تھے، اختیار طاقت رکھنے والے، وہ غریب غربا اور کمزور طبقے کی زمینوں پر ناجائز قبضے اور ان کی خواہشات میں رکاوٹ بننے کی صورت میں ہر طرح کے ظلم کو رواں رکھتے تھے. سورۃ الاعراف آیت 80 میں ہے لوط علیہ السلام کی ان کو دعوت اور نصیحت. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی؟
اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون.
بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. پہلا جرم ایک ایسے گناہ کا اجرا کرنا کہ بعد والوں میں جو بھی اس گناہ کا ارتکاب کرے گا ان کا گناہ بھی تم پر جائے گا. پھر عورتوں کو چھوڑ کر مرد کا مرد کے پاس شہوت کے لیے آنا، یہ اٹ سیلف غیر انسانی، غیر فطری ہے. اللہ کی نافرمانی، فطرت سے مخالفت، جیسے اشعارا میں ہے
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.
انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. یہ مجرم صرف اپنی ذات کا مجرم نہیں ہوتا، اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، بلکہ خالق کے مجرم ہونے کے ساتھ مخلوق کا بھی مجرم ہے. اپنے آپ پر ظلم زیادتی، پھر اسی طرح بیویوں پر ظلم زیادتی کہ ان کا حق مارنا، پھر جن مردوں کے ساتھ یہ تعلقات ہوں ان پر بھی تو زیادتی ہے جن سے یہ فعل کرتے ہو. ذرا غور کرو اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، معاشرہ کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، انسانی بقا خطرے میں ہے. اس کے جواب میں قوم نے انہیں کیا کہا؟
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ.
یہ بڑے نیک بنتے ہیں، انہیں اس بستی سے ہی نکال دو. یہی جواب ہے، کوئی اصلاح کی بات کرے تو اسے گیٹ آؤٹ کر دو، اسے نکال دو. پھر نکالا تو صحیح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی اس دنیا سے، اس دھرتی سے، اور ایسا انجام کے دوسروں کے لیے عبرت بن گیا. رہے لوط اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اہل و عیال، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی.
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.
تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو عذاب سے بچا لیا. ان کی بستی میں صرف یہی ایک لوط علیہ السلام کا گھرانہ مسلم تھا اور اس میں سے بھی بیوی خارج تھی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں سے تھی. الذاریات 36 ہے
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا. اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا اور وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ سورہ نمل آیت 54 سے بھی لوط علیہ السلام کی قوم کو دعوت و نصیحت اور قوم کے رد عمل کا ذکر ہے۔ آیات دیکھیے،
وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔
کیسے لوط علیہ السلام نے انہیں طرح طرح سے سمجھایا کہ دیکھو، اسلام کی بات چھوڑو، اللہ کی بات نہیں مانتے، تمہیں خود کو بھی ایک انسان ہونے کے ناطے اتنا تو نظر آتا ہے کہ یہ فعل غیر انسانی ہے، یہ غیر فطری ہے، شاید ایسا تو سارے جانور بھی نہ کرتے ہوں۔ اگر قوم کا جواب یہی تھا کہ تم نکلو یہاں سے، یہ اور اس کے گھر والوں کو نکالو، بڑے پاک بنتے ہیں، اللہ نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو تو نجات دی، مگر بیوی جو اس مشن میں ان کے ساتھ نہ تھی، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے، پیچھے رہ جانے والے اور تباہ ہونے والوں سے ہو گئی۔ آپ دیکھیں تو پورے قرآن میں لوط علیہ السلام کی قوم کو دعوت میں دعوت توحید کا نہیں بلکہ اس فعل سے روکنے کا حکم ہے۔ انسانی بنیادوں پر خبردار کیا۔ اللہ کا انکار تو ایک طرف، بہیمت میں اس قدر گر چکے تھے کہ بنیادی انسانی حق کی بھی پرواہ نہ تھی۔ سورہ الصافات میں بھی ذکر ملتا ہے،
وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا نافرمانوں کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم ان کے رستوں سے گزرتے ہو، ان کا انجام دیکھتے ہو، پھر ان کا عمل اپناتے ہو، حالانکہ تم شام، فلسطین جاتے آتے، تباہ شدہ قوم لوط کی بستیاں دیکھتے ہو، تو کیا عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں ان کے انجام سے عبرت نہیں ہوتی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قرآن کریم میں ان کے انجام کے حوالے سے تفصیل ایک نہیں کئی مقامات پر، چند آیات نہیں مکمل رکوعات ہیں۔ اندازہ لگائیے، کیا ہم پڑھنے، دیکھنے، سمجھنے والے نہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں اس جرم کی تباہ کاریاں، انسانوں میں اس کی ہلاکت خیزیاں نہیں دیکھ رہے؟ کیا اللہ کا فرمان، اس کی آیات سچ نہیں ہے؟ ہمیں روکنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، انسانوں کو بچانے کے لیے، توحید سے بڑھ کے جس دعوت کی ضرورت ہے وہ اس جرم کو روکنا ہے، کیونکہ یہ فعل غیر انسانی ہے۔ انسان ہوں گے تو توحید کی دعوت دی جائے گی نا، جو بہیمت پہ اتر آئے، انسانیت سے گر جائے، اس کو توحید کی نہیں اس جرم سے روکنے کی ضرورت ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 31 سے دیکھیے،
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بجنة لقوم يعقلون
جب لوط علیہ السلام کی ہر دعوت اور نصیحت کا انہوں نے مذاق اڑایا، الزام میں بدلا، دھمکیاں دیں، انہیں گھر اور بستی سے نکالنے کے درپے ہو گئے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ سے یوں مدد مانگی،
رب انصرنی علی القوم المفسدین،
العنکبوت 30 ہے، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما،
رب انصرنی علی القوم المفسدین،
اس جرم سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے۔ آج یہ مفسد لوگ اپنے آپ کو مسلح، امن کے علمبردار اور انسانیت کے وفادار کہتے ہیں، یہ مفسد ہیں، یہ مخلص نہیں ہیں، یہ انسانیت کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اللہ، جیسے تو نے اپنے نبی لوط کی ان مفسدوں کے خلاف مدد نازل کی تھی، زمین کو ان مجرموں سے پاک کیا تھا، آج بھی تو پاک کر دے۔ وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے بیٹے کی بشارت سنانے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا،
اِنَّا مُحْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ،
ہم اس بستی کو، لوط علیہ السلام کی بستی، اہل سدوم کی طرف اشارہ، ان بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اس میں تو لوط ہے، انہوں نے کہا، ہم جانتے ہیں جو اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اور جب یہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وہ ان کی وجہ سے مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہا، ھذا یوم عصیب، یہ بہت سخت دن ہے۔ یہ سورہ ہود آیت 77 میں ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام کے ان کے آنے سے مغموم ہونے کی وجہ ان کا انسانی شکل میں جوان مردوں کی صورت میں آنا تھا۔ اب وہ فرشتے جب انسانی شکل میں آئے، کس قدر خوبصورت ہوں گے۔ لوط علیہ السلام کو معلوم نہ تھا، آگے واضح آیات میں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، وہ علم نہ رکھتے تھے، کیونکہ یہ تو غیب کی بات ہے اور غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو یہ بات ابھی بتائی نہیں گئی تھی۔ انہیں اپنی قوم کی عادت بد کا علم تھا کہ کس طرح ان کی قوم جوان خوبصورت مردوں کے پیچھے کریزی ہے، اور یہاں ان کے یہ مہمان اور پھر قوم کی عادت بد کا خطرہ، یہ ان کی دل کی تنگی کا سبب تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا کمال نقشہ کھینچا کہ ان کے دل کی تنگی کیفیت، سی ابہم، ان کی وجہ سے برا لگا، اوزاق ابہم، اور ان سے دل تنگ ہوا، پہلے غم، پھر بے بسی، اور پھر تنگ دلی کے ساتھ کہنا، جیسے کوئی شخص بے بس ہو کر اپنے دل کو یہ تسلی دیتا ہے کہ ھذا یوم عصیب، ویری ڈیفیکلٹ ڈے۔ وہی ہوا جس کا لوط علیہ السلام کو خدشہ تھا، جس کی وجہ سے دل میں ڈر تھا۔
وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ،
اور اس کی قوم کے لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ جیسے انہیں پتہ چلا کہ خوبصورت نوجوان لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بے اختیار دوڑتے آئے۔
وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ،
اور یہاں ان کا آنا صرف یہ بدنیتی کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ان کی بدعملی پہلے بھی تھی، یہی کام تو وہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا،
یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی۔
جب وہ غصہ آئے اور شدت سے مہمانوں کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے، تو لوط علیہ السلام نے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے تواضع کی انتہا کر دی، کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ شہوت پوری کرنے کا راستہ عورتوں کے ساتھ نکاح کا ہے، میری امت کی بیٹیاں ہیں، یا یہ بھی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے نکاح کی آفر کی۔ جانتے تو لوط علیہ السلام بھی تھے کہ انہیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر حلال راستہ اور مہمانوں کو بچانے کا صرف یہی تھا۔ انہیں کہا، فتق اللہ، اللہ سے ڈرو،
یہ غیر انسانی عمل اور میرے مہمان ہیں، لا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ الیس منکم رجل الرشید، کوئی ایک جسے یہ سمجھ آئے کہ کسی کے گھر میں گھسنا، اس کے مہمانوں کے ساتھ جرم کا مرتکب ہونا ایک نہیں کئی جرائم کا پیش خیمہ مجموعہ ہے. آگے سے انہوں نے ڈٹھائی سے جواب دیا، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، بولے تو جانتا ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، یعنی ہمیں ان میں بالکل دلچسپی نہیں، تجھے اچھی طرح پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں تجھے معلوم ہے ہم کس بد فعلی کے عادی ہیں، اس لیے تم ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنو. ان کے اس جواب سے ان کی خباثت کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں ان کو اس عذاب کا مستحق سمجھا گیا، بنایا گیا، جو ان کے علاوہ کسی قوم پر نازل نہیں کیا گیا، جب انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا جو اس سے پہلے انسانی تاریخ میں نہ کیا گیا، تو ان پر وہ عذاب آیا جو اس سے پہلے کسی قوم پر نہ آیا. لوط علیہ السلام نے بے بس ہو کر اپنے غم کا یوں اظہار کیا کہ میرے پاس کوئی راستہ، کوئی قوت، کوئی آپشن ہوتا، میں اس کا سہارا لیتا، انہیں بچاتا، اپنے مہمانوں کو تو بچا لیتا، اپنے گھر میں آنے والے. اب ظاہر ہے کہ ان کی نیت، ان کا اشارہ اپنی اس مدد کی طرف تھا جو اسباب میں سے ہوتی ہے، کہ کوئی سبب، کوئی آپشن ان کے پاس نہ تھا، مگر پھر بھی انبیاء کے لیے اس کے کہنے کی بھی اجازت نہیں. جب لوط علیہ السلام نے کہا، لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کچھ طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا. چونکہ لوط علیہ السلام اس قوم میں ایک طرح سے اجنبی تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر اہل صدوم کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش میرا کوئی ہم نوا اپنا ہوتا تو ہم مل کر ان کا مقابلہ کرتے. اگر نبی کو اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ اسباب سے بھی بڑھ کر اللہ کا سہارا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لوط پر رحم کرے، یقیناً وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے، یعنی ان کے پاس اللہ کا سہارا تھا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا وہ اس کی قوم کے لوگوں میں سے بھیجا. یعنی اس طرح اجنبی لوط علیہ السلام کی فریاد اللہ کے ہاں یوں سنی اور قبول کی گئی. لوط علیہ السلام کی حالت دیکھ کر فرشتوں نے فوراً تسلی دی، کہا، لا تخف ولا تحزن، نہ ڈریے، نہ گھبرائیے، نہ غم کھائیے، انا منجوک، بتایا کہ ہم وہ فرشتے ہیں، ہم بچانے والے ہیں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، مگر تیری بیوی، ہم اس بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہاں سے نکل جانا ہے. ہود 81 سے دیکھیے، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وہ بولے، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی، حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی، بے شک ان کے وعدے کا وقت تو صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ جب قوم کے بدماش باز نہ آ رہے تھے تو یوں فرشتوں نے تسلی دی اور نجات کا اور عذاب کا پورا پلان بتا دیا. سورہ قمر میں ہے، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، یقیناً انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، ان کی آنکھوں میں نہ جانے کیا پھینکا گیا کہ وہ آنکھیں مسلتے رگڑتے الٹے قدموں بھاگے. ادھر لوط علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے کسی حصے میں نکل جائیں، صبح ہوتے ہی جب غافل لوگ سوئے ہوتے ہیں ان پر عذاب آ جائے گا، اور آرام کے وقت عذاب زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی زیادہ عبرت۔ اللہ کا حکم ہوا، جبریل نے ان کی بستیوں کو زمین کی تہ سے اکھاڑا اور آسمان کے بادلوں تک اٹھا کر الٹا کر دے مارا، جس سے وہ ساری بستی زمین کی سطح سے کافی نیچے دھنس گئی اور اوپر سے تہ بتہ کھنکر والے پتھروں کی، نکیلے پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ پتھر رب کی طرف سے نشان والے تھے، اس کا ذکر سورہ ہود 82 میں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ اور العنکبوت 35 ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے ان لوگوں کے لیے کھلی نشانی چھوڑ دی جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ الحجر میں بھی ایک لمبا حصہ اسی واقعے سے متعلق ہے، اگر آپ آیات سن لیں تو آپ کو ساری چیزیں ملتی جلتی نظر آئیں گی، اور کچھ اضافی پہلو بھی ہیں۔ الحجر 57، قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔
یہاں یہ پہلو بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آپ رات کے حصے میں چلیں اور آپ خود گھر والوں کے پیچھے پیچھے چلیں اور کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، اور وہاں چلیں جس کی طرف حکم دیا جا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کو ان کے پیچھے چلنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ ان کی اچھی طرح حفاظت کر سکیں، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سب مسلسل چلتے رہیں اور ٹھہر کر آنے والوں کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے، آپ کمزوروں کو آگے چلاتے، سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا کیونکہ وہاں عذاب آنے والا ہے، اور پھر یہ کہ وطن چھوڑتے وقت حسرت، اور پھر یہ کہ اپنی رفتار میں سستی، کہیں کوئی اس کا نشانہ نہ بن جائے۔
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ،
ہم نے اس کی طرف اس بات کی وحی کر دی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جانے والی ہے، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔
وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ،
فرشتے آئے، انہوں نے جوان مرد سمجھے اور خوش ہو گئے۔
قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
کہنے لگے ہم نے نہیں تجھے منع کیا تمہارے راستے میں نہ آیا کر، جہان والوں کو بچانے کی بات نہ کیا کر۔
قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون،
یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی کہ تیری عمر کی قسم، وہ اپنی مدہوشی میں اندھے ہوئے پڑے تھے۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، غور و فکر کرنے والوں اور گہری نظر رکھنے والوں کے لیے ان بستیوں میں آج بھی عبرت کے نشانات موجود ہیں، اور قرآن کے اسباق عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہیں۔ یہ وہ بستی ہے کہ جن پر تین طرح سے عذاب آیا، صیحہ کا عذاب بھی، بستی کو اوپر اٹھا کر پٹخنا بھی، اور پتھروں کی بارش بھی۔ ایک اہم سبق اور نتیجہ کہ صرف کسی فیملی کا حصہ ہونا کافی نہیں ہوتا، خواہ وہ گھرانہ نبی کا ہی ہو۔ سورۃ تحریم میں لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت کا ذکر ہے،
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
یہ خیانت ایمان نہ لانے کی تھی، رہی ان کے کردار کی یا بستی والوں کے ساتھ مل جانے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ سو جس چیز کا اللہ نے ذکر نہ کیا ہو اسے مبہم رکھنے میں ہی عافیت ہے، ہمارے لیے اس میں بہت نصیحت اور عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کو اس وبال سے، اس بیماری سے، اس گناہ سے، اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ نسألک اللہم العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، آمین یا رب العالمین۔ قصہ مکمل ہو۔
یہاں آپ سے ایک اسائنمنٹ کی بھی درخواست ہے، اگر آپ اس پر کام کر سکیں۔ جزاکم اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس موضوع سے متعلق، ہوموسیکشولیٹی کی حرمت اور اس پر وعید کے حوالے سے احادیث نبویہ، اسے جمع کر لیجئے، شیئر کر لیجئے ایک دوسرے سے، یہ بہت ہی ضروری اور مفید امر ہے۔ واللہ الموفق۔ السلام علیکم۔